بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری، اور ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ سامعین، آج 13 رجب ہے، آج امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا یوم ولادت ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر ہوگا، اس کے بعد آئینۂ صحافت پروگرام آپ سن سکیں گے، اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام آج کا ایران۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے بیرونی مداخلتوں پر روس کی تشویش اور موقف کو سمجھتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ موجودہ صورتحال کو سفارتکاری کے ساتھ پرامن اور تعمیری تعاون کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے بی جے پی حکومت پر مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ دینے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے ملک میں مہنگائی کے تعلق سے عمران خان کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کے بارے میں پیدا ہونے والے بحران کو سفارتی طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے بیرونی مداخلتوں پر روس کی تشویش اور موقف کو سمجھتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ موجودہ صورتحال کو سفارتکاری کے ساتھ پرامن اور تعمیری تعاون کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران پوری حساسیت سے اس علاقے کے حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ امیر عبداللہیان نے امید ظاہر کی کہ فریقین کے درمیان موجودہ صورتحال سفارتی عمل کے ذریعے تعمیری تعاون اور پرامن طریقے سے حل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر روس کے وزیر خارجہ نے بھی ویانا مذاکرات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی میدان میں بعض مشترکہ مسائل اور باہمی تعاون کے عمل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ سرگئی لاوروف نے ویانا مذاکرات میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پہل اور تعمیری رویے کی قدردانی کرتے ہوئے سمجھوتے کے متون، تجاویز کا جائزہ لینے اور معاہدے کے حصول کے لیے ویانا مذاکرات کے مختلف فریقوں کے درمیان گفتگو اور صلاح و مشورہ جاری رہنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے جو پابندیوں کی منسوخی کے مذاکرات میں شرکت کے لیے ویانا کے دورے پر ہیں، آسٹریا کے وزیر خارجہ الیگزینڈر شالمبرگ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں آسٹریا میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر عباس باقر پور بھی موجود تھے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ فریقین نے باہمی روابط اور ویانا مذاکرات سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ عباس باقر پور نے فریقین کی ملاقات کو نتیجہ خیز اور کامیاب قرار دیا اور کہا کہ اس ملاقات میں موجودہ تعلقات میں فروغ کے لیے مشترکہ مفادات پر زور دیا گیا اور ویانا میں ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان جاری مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر زہرا ارشادی نے ایران کے عوام کے خلاف یکطرفہ پابندیوں، بالخصوص دواؤں اور انسان دوستانہ اشیاء پر پابندی کے نفاذ کو مجرمانہ اقدام بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کی سفیر اور نائب مندوب زہرا ارشادی نے اقوام متحدہ کے سماجی و اجتماعی ترقی کے کمیشن کے سالانہ اجلاس میں کہا کہ غیر قانونی پابندیوں نے ایران سمیت پابندیوں کا شکار ممالک میں معاشرے کے کمزور طبقے کی بنیادی طبی ضروریات تک دسترس کو نہایت مشکل بنا دیا ہے اور اس کے نتیجے میں شہریوں کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ویانا مذاکرات کا 8واں دور 17 دسمبر 2021 سے شروع ہوا ہے اور اب بھی جاری ہے۔ اس دوران بہت سے متفقہ موضوعات کا متن تیار کیا جا چکا ہے اور اہم پیش رفت کی خبریں مل رہی ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کانگریس پارٹی نے بی جے پی حکومت پر مہنگائی سے عوام کی کمر توڑ دینے کا الزام لگایا ہے۔ نئی دہلی سے ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق کانگریس پارٹی کے میڈیا سیل کے انچارج رندیپ سنگھ سرجے والا نے آج بی جے پی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مہنگائی نے 12 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ رندیپ سنگھ سرجے والا نے کہا کہ ہندوستان میں ریکارڈ توڑ بے روزگاری اور مسلسل گھٹتی آمدنی کے درمیان مہنگائی نے بھی تباہی مچا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور حکومت راحت پہنچانے کے بجائے ٹیکس لگا کر انہیں لوٹ رہی ہے۔ ادھر پاکستان میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف نے ملک میں مہنگائی کے تعلق سے عمران خان کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق میاں شہباز شریف نے آج احتساب عدالت لاہور میں حاضری دینے کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اس وقت ملک میں جتنی مہنگائی ہے اتنی ملک کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھی۔ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کو حزب اختلاف کے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں کے بجائے بڑھتی ہوئی مہنگائی کا نوٹس لینا چاہیے۔ میاں شہباز شریف نے حکومت کو مہنگائی کے لیے جواب دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے اتنے قرضے لیے ہیں کہ جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ انہوں نے عمران خان کی حکومت پر الزام لگایا کہ اربوں کھربوں کی بدعنوانی کر کے ملک کی دولت کو دونوں ہاتھوں سے حکومت لوٹ رہی ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کے بارے میں پیدا ہونے والے بحران کو سفارتی طریقے سے حل کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے کہا ہے کہ یوکرین میں تباہ کن جنگ کا امکان بھی ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا پیغام پوری طرح شفاف ہے اور وہ یہ ہے کہ سیاسی طریقے کا متبادل اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کیف میں اقوام متحدہ کا نمائندہ دفتر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے بھی کہا ہے کہ یوکرین کے مسئلے پر امریکہ اور روس کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف اور یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولبا سے الگ الگ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گفتگو میں انتونیو گوترش نے یوکرین کے بارے میں پیدا ہونے والی کشیدگی پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دریاسنا روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کے مسئلے میں جنگ کی افواہ پھیلا رہا ہے اور اس سازش کے ذریعے وہ توانائی کی یورپی منڈی سے روس کو نکالنا چاہتا ہے تاکہ وہ خود جگہ حاصل کر سکے۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین پر ممکنہ روسی حملے کے مغربی پروپیگنڈے کے بعد حالیہ ہفتوں کے دوران علاقے میں کشیدگی شدت اختیار کر گئی ہے۔ یوکرین کے صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں خبر دی گئی ہے کہ روس بدھ کے روز حملہ کر دے گا۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے خبردار کیا ہے کہ مسلم امہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس کے سب سے بڑے دشمن یعنی امریکہ اور اسرائیل کا اتحادی بننا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق انصار اللہ کے سربراہ نے یہ بات صوبہ معارب میں الجوبہ اور العبدیہ کے قبائلی وفود سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دشمن مسلم امہ کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس طرح انہوں نے سعودی اور اماراتی حکومتوں کو اپنے اہداف کے لیے استعمال کیا۔ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ ہم عوام کی آگاہی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بعض افراد امریکہ اور اسرائیل کے مفسد و فتنہ پرور مبلغین کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ انصار اللہ کے سربراہ نے کہا کہ جو بھی سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا ساتھ دے گا اسے امریکہ اور صہیونی حکومت کے اتحادیوں کے ساتھ سمجھا جائے گا۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے مختلف علاقوں پر حملہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جارہ سعودی اتحاد نے آج دارالحکومت سنا اور صوبہ تئیس کے مختلف رہائشی علاقوں پر بمباری کی۔ یہ حملے ایسی حالت میں انجام پائے ہیں کہ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے پیر کو کہا تھا کہ جارہ سعودی اتحاد کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ یمنی فوج فوجی اہداف کے لیے غیر فوجی علاقوں کو استعمال کر رہی ہے اور اس کے اس دعوے کا مقصد یمن کے شہری علاقوں اور غیر فوجی مراکز پر اپنے حملوں کا جواز پیش کرنا ہے۔ بحرینی مسلمانوں کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اعلان کیا ہے کہ بحرینی عوام اپنے ملک میں غاصب صہیونیوں کی موجودگی کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کریں گے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بحرینی مسلمانوں کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے آل خلیفہ حکام سے ملاقات کے لیے صہیونی وزیر اعظم کے دورے بحرین پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ بحرینی قوم اس دورے کے خلاف ہے اور وہ نفتالی بینٹ کو اپنے ملک میں ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ انہوں نے صہیونی وزیر اعظم کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 14 فروری کے انقلابی جوان اور بحرینی قوم تمہارے اس دورے کے خلاف ہے۔ افغانستان میں طالبان کے وزیر دفاع نے اپنے ملک میں داعش دہشت گرد گروہ کے خطرے کو مسترد کر دیا ہے۔ افغانستان کے اقتدار میں طالبان کے آنے کے بعد داعش دہشت گرد گروہ نے کئی دہشت گردانہ حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان نے دیگر ملکوں خاص طور سے پڑوسی ملکوں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے اعلان کیا تھا کہ وہ داعش کو افغانستان میں دیگر ملکوں کے لیے خطرہ نہیں بننے دیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں خبروں کے بعد اب سیاسی گفتگو۔ سامعین، بحرین میں آل خلیفہ کی ڈکٹیٹر حکومت کے خلاف شروع ہونے والی عوامی انقلابی تحریک کو 14 فروری کو 11 سال پورے ہو گئے۔ عوامی تحریک کی 11ویں سالگرہ پر بحرینی عوام نے ایک بار پھر سڑکوں پر نکل کر مظاہرے کیے اور اپنے جائز اور قانونی مطالبات کو دہرایا۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے ساتھی جناب حسین تقوی سے ٹیلی فونی رابطہ کیا تو انہوں نے اس سلسلے میں تجزیاتی تبصرہ کرتے ہوئے کہا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، 14 فروری کی تاریخ بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے خلاف اس ملک کے عوام کی استقامت و قیام کی تاریخ ہے۔ 14 فروری 2011 کو آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوام کے شروع ہوئے مظاہروں کی 11ویں سالگرہ پر بھی ایک بار پھر عوام نے سڑکوں پر نکل کر جمہوریت اور آزادی کا اپنا مطالبہ دہرایا، اور ہر سال 14 فروری کو بحرین کے عوام اپنے جمہوری حق کے لیے میدان عمل میں آتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آل خلیفہ حکومت مختلف طریقوں سے بحرین کے عوام کو ظلم و تشدد کا نشانہ بناتی ہے، اور مختلف قسم کے ہیلے بہانوں سے پرامن عوام کے خلاف جو ہے کاروائیاں کرتی ہے، اور ان کو پابند سلاسل کرتی ہے، اور بے گناہ بحرینی عوام جو ہیں وہ آج بھی سینکڑوں کی تعداد میں آل خلیفہ حکومت کی جیلوں میں بند ہیں، اور مختلف الزامات لگا کے ان کو سزائیں بھی دی جاتی ہیں۔ بہرحال بحرینی عوام کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے عوامی انقلاب کی 11ویں سالگرہ کی تقریب سے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ بحرین میں اسرائیلی فوجی افسر کی تعیناتی سے غاصب صہیونی حکومت کا مقصد بحرین میں رہ کر جاہریت اور سامراجیت کا چارج سنبھالنا اور براہ راست ہدایات جاری کرنا ہے۔ بحرین کے یہ روحانی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بحرینی عوام سے تحریک کو متحدہ طور پر مسلسل آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بحرینی عوام نے آل خلیفہ حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ 14 فروری 2011 سے ایسے مطالبات کے ساتھ شروع کیا ہے جن میں ملک میں جمہوری حکومت کے قیام کی ضرورت شامل ہے۔ تاہم عجیب بات تو یہ ہے کہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت نے اپنے ملک میں عوامی مطالبات کے جواب میں ان کی سرکوبی کے لیے سعودی عرب سے مدد کی درخواست کی، اور آل سعود حکومت نے بھی لشکر کشی کرتے ہوئے بحرینی عوام کی سرکوبی کا عمل شروع کر دیا، اور عالمی برادری نے بھی بحرین کے خلاف سعودی عرب کے اقدام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ بحرین میں جاری بحران کے نتیجے میں دسیوں عام شہری جو ہے وہ شہید اور ہزاروں جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بارہا بحرینی عوام کی سرکوبی کی مذمت کی ہے، اور اس قسم کے اقدامات کو انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ بحرین کے عوام اپنے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ استبدادی قوتیں جو ہیں وہ مسلسل اس قسم کے عوام کے مطالبات کو کچلنے کے لیے سرگرم ہو جاتی ہیں، حتیٰ متحد بھی ہو جاتی ہیں۔ بحرین میں اس عرصے کے دوران غاصب صہیونی حکومت کا اثر و رسوخ جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور منامة اور تل ابیب کے درمیان جو تعلقات کا ایک نیا سلسلہ ہے، اس نے بھی علاقائی سطح پر جو ہے وہ تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑا دی ہے، اور خاص طور پر بحرین کے عوام اسرائیل اور بحرین کے درمیان تعلقات پر بھی سراپا احتجاج ہیں، اور جیسا کہ بحرین کے مذہبی روحانی رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے بھی اس نقطے کی طرف جو ہے روشنی ڈالی ہے، اور اپنے عوام کو مسلسل میدان عمل میں رہنے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین میں 2011 میں آل خلیفہ کی حکومت کے خلاف عوامی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا ہے جو اب تک جاری ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کا کوئی وقفہ جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ درست ہے کہ اس کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن عوام جو ہیں وہ ابھی بھی سراپا احتجاج ہیں، اور بحرین کے سب سے نمایاں عالم دین آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کہہ چکے ہیں کہ خلیج فارس کے اس چھوٹے سے ملک میں نئے آئین کی تشکیل ہی اس ملک کو بحران سے نجات دلا سکتی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ بحرین کے حزب اختلاف کے رہنماؤں کو دبانے کی بجائے آل خلیفہ حکومت کو ان کے ساتھ مفاہمت کی کوشش جو ہے کرنی چاہیے۔ لہذا یہ جو بحرین کے عوام کے جائز مطالبات ہیں یہ پورے ہونے چاہیے، اور منامہ حکومت آل خلیفہ حکومت جو ہے وہ اپنے عوام کی سرکوبی اور ان کو کچلنے کے بجائے ان سے مفاہمت کے ذریعے اپنے ملک کے اندر امن و آشتی کا ماحول پیدا کرے تاکہ بحرین کے عوام جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر اپنے عزت دی انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں جلوائے حق دنیا کو دکھایا جلوائے حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 26 بہمن 13 رجب اور 15 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. آج سے ایام البیض یعنی ایام تشریق شروع ہو رہے ہیں اور یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہے گا. اس دوران مومنین مساجد میں 3 دن قیام اور خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں. اس عمل کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اعتکاف کرنے والے ان 3 دنوں کے دوران روزے رکھتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں. نیز دنیاوی کاموں سے اپنے آپ کو الگ کر کے خود کو پروردگار عالم سے قریب تر کرتے ہیں. ان 3 دنوں میں اعتکاف کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ایمان اور اخلاص کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھنا گناہوں کی بخشش کا باعث ہے. تیرہ رجب المرجب سن 30 عام الفیل کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی داماد اور جانشین حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد اور والد گرامی کا نام حضرت ابو طالب تھا. حضرت علی علیہ السلام نے بچپن سے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں پرورش پائی. سن 2 ہجری قمری میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے. شب ہجرت بستر رسول پر سو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی اور مدینے میں بھی غزوہ تبوک کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام غزوات میں حضرت علی علیہ السلام شریک تھے اور ہر مرحلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار و مددگار تھے. حضرت علی علیہ السلام انتہائی شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل اور لطیف طبیعت کے مالک تھے. آپ جس طرح محاذ جنگ پر دشمنوں سے مردانہ وار مقابلہ کرتے تھے، اسی طرح اسلامی معاشرے میں بھی کسی ناجائز عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے. آپ اسلامی حق و انصاف کے حقیقی علم بردار تھے۔ آپ اطاعت و بندگی خدا اس طرح انجام دیتے تھے کہ عبادت کے وقت دنیا کی خبر نہیں رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت میں اس طرح کھو جایا کرتے تھے کہ گویا آپ زمین پر نہ ہوں بلکہ عالم ملکوت میں سیر کر رہے ہوں۔ پندرہ فروری سن 1782 عیسوی کو فرانس اور برطانیہ کے درمیان ہندوستانی ساحل پر سمندری جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہی۔ ان دونوں ممالک کے درمیان یہ جنگ ان جنگوں کا حصہ تھی جو ہندوستان اور اس کے ذخائر پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئیں۔ اس کے باوجود کہ یہ جنگ 7 ماہ تک جاری رہنے کے بعد فرانس کے حق میں ختم ہوئی، لیکن عملی طور پر وہ دوبارہ ہندوستان میں داخل نہ ہو سکا، اور برطانیہ اس طرح ہندوستان میں اپنی استعماری حکومت کے ساتھ قدم جمائے رہا۔ پندرہ فروری سن 1869 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر مرزا غالب کا انتقال ہوا۔ وہ 27 دسمبر 1797 کو آگرہ میں پیدا ہوئے۔ مرزا غالب نے اپنے آبا و اجداد کا پیشہ سپہ گری چھوڑ کر انشا پردازی اور شعر و شاعری کو اپنا مشغلہ بنایا، اور تاحیات انہی سے وابستہ رہے۔ غالب کو بہت زیادہ خوشحالی کی زندگی میسر نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنی عزت اور خودداری کے خلاف کوئی کام نہ کیا۔ 1855 میں ذوق کے انتقال کے بعد وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ غالب جتنی اچھی شاعری کرتے تھے اتنی ہی شاندار نثر بھی لکھتے تھے۔ انہوں نے شاعری کے ساتھ ہی نثر نگاری میں بھی ایک نئے اسلوب کی بنیاد رکھی۔ غالب سے پہلے خطوط بڑے مقفع اور مسجع زبان میں لکھے جاتے تھے۔ انہوں نے نثر نگاری کو ایک نئی زبان عطا کی، اور بقول ان کے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ چھبیس بہمن سن 1366 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین اور عظیم فقیہ آیت اللہ سید عباس مہری نے وفات پائی۔ وہ صوبہ فارس میں واقع اپنے وطن میں ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے، جہاں سید محمود شاہرودی، سید محمد باقر محلاتی اور سید محمد تقی بحر العلوم جیسے علماء سے قصب فیض کیا۔ اس کے بعد وہ مومنین کی بڑی تعداد کے اصرار پر تبلیغ دین اور عوام کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کویت تشریف لے گئے۔ آیت اللہ مہری نے کویت میں اپنے قیام اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں عوامی اسلامی تحریک کے دوران مختلف مواقع پر اپنی تقاریر کے ذریعے انقلاب کی بھرپور حمایت کی۔ پندرہ فروری سن 1989 عیسوی کو سابق سوویت یونین کی افواج افغانستان پر 10 سال تک جارحیت کے بعد مسلمانوں کے مقابلے کی تاب نہ لا کر اس ملک سے نکل گئیں۔ واضح رہے کہ 1979 میں سوویت فوجیوں نے افغانستان میں روس کی پٹھو حکومت کو بچانے کے لیے افغانستان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، لیکن مسلمان مجاہدوں نے روس کی جارے فوج کا مقابلہ شروع کر دیا، اور بالآخر وہ 10 سال کی دلیرانہ استقامت کے بعد اپنے ملک سے روسی فوجیوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، ولادت وسادت امام المتقین حضرت علی علیہ السلام کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ خوشی اور مسرت کے اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں دلی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
سامعین، 13 رجب المرجب سن 30 عام الفیل میں ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا جس کی نظیر تاریخ بشریت میں نہ اس سے پہلے تھی اور نہ اس کے بعد وجود میں آئے گی، اور وہ واقعہ خانہ کعبہ کے اندر ایک مولود کی ولادت ہے جس کا نام نامی علی علیہ السلام رکھا گیا۔ شاعر کہتا ہے، علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، علی سے پہلے عبادت کا انتظام نہ تھا، ادب رسول کا، خالق کا احترام نہ تھا، نمازیں ہوتی بھی قائم تو کس طرح ہوتی، خدا کا گھر تو بنا تھا مگر امام نہ تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد خاندان بنی ہاشم سے تھیں، اور ان کا شمار ان خواتین میں ہوتا ہے جو آغاز اعلان رسالت ہی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اس سے پہلے وہ دین و آئین ابراہیمی کی پیرو تھیں۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں جن کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کو ماں کہتے تھے۔ اس مولود کے والد جناب عمران جو ابو طالب کے نام سے مشہور تھے اور رسول خدا کے سب سے بڑے حامی و محافظ تھے۔
سامعین، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ابن ابی الحدید معتزلی ابو طالب اور ان کے فرزند مولا علی علیہ السلام کی توصیف میں کہتے ہیں، اگر حضرت ابو طالب اور ان کا بیٹا حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے تو دین اسلام اس طرح مضبوط اور اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب نے حضرت پیغمبر اسلام کو مکے میں پایا اور حمایت کی، جبکہ علی علیہ السلام نے پیغمبر اسلام کو مدینے میں پایا اور ان کی حمایت کی۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے رضاء خدا کے لیے دین کی خدمت کی اور حضرت علی علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی اور اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا۔ جاہلوں اور نادانوں کی لغ باتیں اور داناؤں کی اندھی باتیں عظمت ابو طالب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اگر کوئی روز روشن کو رات کہے اور روشنی کو تاریکی لکھے تو اس سے نورانیت روز اور روشنی پر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا۔
حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں امام شافعی کہتے ہیں، علی حبہ جنا امام الانس والجنا وسیع مصطفیٰ حقا قسیم النار والجنا۔
حضرت علیہ السلام کی محبت ڈھال ہے، وہ انسانوں اور جنوں کے امام ہیں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق جانشین ہیں اور جنت اور دوزخ تقسیم کرنے والے ہیں۔ ان کانا حب الوصی رفضن فإننی ارفض العباد۔ شافعی کہتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ تو رافضی ہو گیا ہے، میں نے کہا کہ رافضی ہونا ہرگز میرا دین اور اعتقاد نہیں، لیکن بغیر کسی شک کے میں بہترین ہادی و امام کو دوست رکھتا ہوں۔ اگر وصی پیغمبر سے دوستی و محبت رکھنا رفض یعنی رافضی ہونا ہے تو میں انسانوں میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔
سامعین، اہل سنت کے بڑے بڑے علماء اور دانشوروں نے بھی کعبے میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کا اعتراف و اقرار کیا ہے۔ اسی طرح شیعہ کتب حدیث میں بھی اس بارے میں بہت سی روایتیں پائی جاتی ہیں، یہاں پر صرف ایک روایت کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں۔ سعید ابن جبیر یزید ابن قارنب سے نقل کرتے ہیں کہ میں عباس ابن عبد المطلب اور بنی عبد العزی کے چند افراد کے ساتھ خانہ خدا کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک فاطمہ بنت اسد وہاں آئی، وہ حاملہ تھی اور درد زہ سے بیتاب تھی۔ انہوں نے کعبے کے قریب جا کر کہا، خدایا میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری جانب سے نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے جد ابراہیم علیہ السلام خلیل کی باتوں کی تصدیق کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس بیت عتیق کی تعمیر کی ہے، بس اس ذات کے حق کا واسطہ جس نے اس گھر کو بنایا، اس بچے کی ولادت کو مجھ پر آسان کر دے۔ یزید ابن قانب کہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کعبے میں داخل ہو گئی اور اس کے بعد ہم انہیں نہ دیکھ سکے اور دیوار دوبارہ اپنی پہلی والی حالت پر واپس آ گئی۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ خانہ خدا کے دروازے کا تالا کھولا جائے، لیکن تالا نہ کھل سکا، بس ہم سمجھ گئے کہ یہ خدا عزیز و جلیل کی جانب سے ہے۔
شاعر کہتا ہے، خدا کے گھر میں آنا تھا ابو طالب کے بیٹے کو، خدا کے گھر میں آنا تھا ابو طالب کے بیٹے کو، نہ ہوتا یہ تو ہر منظر پسے منظر میں آ جاتا، اگر بنت اسد بیت خدا کی سمت نہ آتی، سمٹ کر خانہ کعبہ علی کے گھر میں آ جاتا۔ جب فاطمہ بنت اسد 3 دن کے بعد خانہ کعبہ سے حضرت علی علیہ السلام کو لے کر بیت الشرف تشریف لائیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولود کو آغوش میں لیا اور اپنی زبان مبارک کو مولود کے دہن میں دیا اور کان میں آذان و اقامت کہی۔ اس موقع پر جوش ملیح آبادی کہتے ہیں، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، جیسے ہی نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے، ڈالی نگاہ فخر سے دنیا نے دین پر، قرآن آسمان سے اترا زمین پر۔
سامعین، جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس نو مولود کے ولیمے کے طور پر بہت سے اونٹ ذبح کیے اور سارے لوگوں کو دعوت دی اس طرح کہ پہلے 7 مرتبہ خانہ خدا کا طواف کریں اور اس کے بعد ابو طالب علیہ السلام کے گھر آئیں اور حضرت علی علیہ السلام کو سلام کریں۔ جو چیز زیادہ اہمیت کی حامل تھی اور ضروری ہے وہ یہ کہ پورے عالم اسلام، چاہے سنی ہو یا شیعہ، سب کی اس پر توجہ ہے کہ خانہ خدا اور کعبہ کے اندر ولادت کا فلسفہ اور راز کیا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر ولادت حضرت علی علیہ السلام کا راز یہ ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ خانہ خدا اور توحید کا دل ولایت و امامت علی علیہ السلام میں ہے، اور روایتوں میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ من جملہ وہ جملات جنہیں جناب فاطمہ بنت اسد نے خانہ کعبہ سے باہر آتے وقت سنا، ہاتف غیبی کی آواز آ رہی تھی، خوشا بحال وہ جو اس کی اطاعت و پیروی کرے اور لعنت ہو اس پر جو اس سے دشمنی کرے اور اس کی نافرمانی کرے۔ یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا راز یہ ہے کہ لوگ ان کے مطیعوں فرما بردار بن جائیں اور ان کی ولایت و امامت سے انحراف اور نافرمانی نہ کریں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کر فرمایا، اگر کوئی شخص جناب نوح علیہ السلام کی طرح عمر بھر عبادت کرے اور کوہ احد کی مقدار برابر سونا راہ خدا میں انفاق کرے اور اسے اتنی طولانی عمر ملے کہ ہزار بار پابرہنہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے یا حج کرے، اس کے بعد وہ مظلومانہ اور بے جرم و خطا صفا و مروہ کے درمیان مارا جائے، تو اے علی، اگر وہ آپ کی ولایت نہ رکھتا ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ پائے گا۔
میر تقی میر مولا علی کی مدح میں کہتے ہیں، خواہش مدد کی غیر سے یہ ہے خیال خام، کرتا ہے کب قبول اسے عقل تمام، کافی ہے دو جہان میں مولا کا میرے نام، لا ریب اس پہ آتش دوزخ ہوئی حرام، ایک بار بھی زبان سے جس نے کہا علی۔ سامعین، حضرت علی علیہ السلام ایک ایسی آفاقی اور دیو مالائی شخصیت ہیں کہ جن کی تعریف و توصیف میں لبنان کے مشہور عیسائی مصنف جار جرداق نے، جو حضرت علی علیہ السلام کے بڑے عاشق تھے، ایک کتاب صوت العدالت الانسانیہ یعنی ندائے عدالت انسانی حضرت علی کے بارے میں تحریر کی تھی، لیکن کسی مسلمان نے اسے چھاپنا گوارا نہ کیا تو وہ کافی بے چین ہو گئے۔ لبنان کے ایک بشپ نے ان کی بے چینی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے سارا ماجرا بشپ کے گوش گزار کر دیا۔ بشپ نے جار جرداخ کو رقم کی ایک تھیلی دی اور کہا کہ اس کتاب کو خود چھپواؤ۔ جب یہ کتاب چھپ گئی اور مقبول ہو گئی تو اس کی اشاعت سے اسے بھرپور منافع ہوا۔ جار جرداخ نے بشپ کی رقم ایک تھیلی میں ڈال کر اسے واپس کرنا چاہی تو بشپ نے کہا کہ یہ میرا تمہارے اوپر احسان نہیں تھا، بلکہ یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ان احسانوں کا ایک معمولی سا شکریہ ادا کیا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو آپ نے تمام اقلیتوں بشمول عیسائیوں کے نمائندوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ مجھ علی کے دور میں تم اقلیتوں کو تمام تر اقلیتی حقوق اور تحفظ حاصل رہے گا، اس لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے وصی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دور خلافت اقلیتوں بالخصوص عیسائیوں کے ساتھ مثالی ترین دور تھا، جس میں اقلیتوں بالخصوص عیسائیوں کے خلاف کہیں بھی ظلم و جبر نہ ہوا، اس لیے میں نے حضرت علی کے احسان کا معمولی سا شکریہ ادا کیا ہے، اس لیے یہ رقم مجھے واپس کرنے کے بجائے غریبوں میں بانٹ دو۔
سامعین، جار جرداق لکھتے ہیں کہ حقیقت میں کسی بھی مورخ یا محقق کے لیے چاہے وہ کتنا ہی بڑا زیرک اور دانا کیوں نہ ہو، وہ اگر چاہے تو ہزار صفحے بھی تحریر کر دے، لیکن حضرت علی علیہ السلام جیسی ہستیوں کی مکمل تصویر کی عکاسی نہیں کر سکتا۔ کسی کے زبان و قلم میں وہ توانائی نہیں ہے کہ وہ ذات علی کو الفاظ کے ذریعے مجسم شکل دے، لہذا ہر وہ کام اور عمل جو حضرت علی نے اپنے خدا کے لیے انجام دیا ہے وہ ایسا عمل ہے کہ جسے آج تک نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اور وہ کارنامے جو انہوں نے انجام دیے اس سے بہت زیادہ اور بلند و عرفا ہے کہ جن کو زبان یا قلم سے بیان اور آشکار کیا جائے۔ اس بنا پر ہم جو بھی علی کا عکس یا نقش بنائیں گے وہ یقیناً ناقص اور نامکمل ہوگا۔ جار جرداق مزید لکھتے ہیں کہ اے زمانے، تجھے کیا ہو جاتا اگر تو اپنی تمام توانائیوں کو جمع کرتا اور ہر زمانے میں اسی عقل، قلب، زبان، بیان اور شمشیر کے ساتھ علی جیسے افراد کا تحفہ ہر زمانے کو دیتا۔
سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین، امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں فرماتے ہیں، امت مسلمہ کے امام کی شخصیت ایسی ہے کہ اسلام میں اسلام سے پہلے اور اس کے بعد کسی کو بھی ان کی مانند تلاش کرنا ناممکن ہے۔ وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے اندر متضاد صفات پائی جاتی ہیں، اور یہ علی علیہ السلام کا ہی وجود ہے جو متضاد صفات کا مالک ہے۔ جو شخص جنگجو ہوتا ہے وہ اہل عبادت نہیں ہوتا، جو طاقت کے بلبوتے پر زندگی بسر کرتا ہے وہ زاہد و پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ جو ہمیشہ تلوار چلاتا ہو اور منحرف افراد کو سیدھے راستے پر لگاتا ہو وہ لوگوں پر مہربان نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت امیر المومنین علیہ السلام اس ذات کا نام ہے جس میں متضاد صفات پائی جاتی تھیں۔ وہ دنوں کو روزہ رکھتے تھے اور راتوں کو عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کھانے میں جو کی روٹی اور نمک کا استعمال کرتے تھے، اور اسی جو کی روٹی اور نمک کے باوجود ان کی جسمانی طاقت اتنی تھی کہ انہوں نے باب خیبر کو اکھاڑ کر دور پھینک دیا، جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا ہے کہ 40 افراد مل کر بھی اسے ہلا بھی نہیں سکتے تھے۔ ان کا تلوار چلانے کا انداز یہ تھا کہ جس کے اوپر وہ تلوار چلتی تھی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی تھی۔ میرے خیال کے مطابق اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واحد ہستی کے علاوہ کسی دوسرے کی تربیت نہ کی ہوتی تو ان کے لیے یہی کافی ہوتا۔
برس رہا ہے ولا کا صحاب کا بے میں، برس رہا ہے ولا کا صحاب کا بے میں، ہے پی کے مست ہر ایک شیخ و شاب کا بے میں، جو ہنس رہے ہیں رسالت ماب کا بے میں، جو ہنس رہے ہیں رسالت ماب کا بے میں، ہمک رہی ہے خدا کی کتاب کا بے میں، خدا کے دین پہ آئی ہے لازوال بہار، خدا کے دین پہ آئی ہے لازوال بہار، خدا کے دین پہ آئی ہے لازوال بہار، کھلا ہے بنتے اسد کا گلاب کا بے میں، کھلا ہے بنتے اسد کا گلاب کا بے میں، خدا کا گھر ہے علی کی ہے جائے پیدائش، خدا کا گھر ہے علی کی ہے جائے پیدائش، نکھر گیا ہے نبوت کا خواب کعبے میں، نکھر گیا ہے نبوت کا خواب کعبے میں، رسول آج مسرت سے کیوں نہ جھوم اٹھے، رسول آج مسرت سے کیوں نہ جھوم اٹھے، کھلا ہے آج امامت کا باب کعبے میں، کھلا ہے آج امامت کا باب کعبے میں، حشم علی کے سبب ہے یہ سب اذان و نماز، حشم علی کے سبب ہے یہ سب اذان و نماز، علی کے نام سے ہے، آب و تاب کعبے میں علی کے نام سے ہے، آب و تاب کعبے میں
سامعین رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بھی حضرت علی علیہ السلام کی عالمگیر شخصیت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی وہ عظیم شخصیت ہے جن کی عظمت اور خصوصیات اور شان و منزلت کے بارے میں تمام مسلمان فرقوں کے درمیان اتفاق نظر پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسلم فرقوں کے لیے نقطۂ اشتراک و اتحاد قرار پا سکتے ہیں۔ ہر زمانے اور دور میں تمام مسلم فرقے سوائے نواصب کے جو اسلامی فرقوں میں شامل نہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اسی شان و منزلت کے قائل رہے ہیں جو آج آپ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کی کتابوں میں دیکھتے ہیں۔ بنا بنی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تمام مسلم فرقوں کا نقطۂ اشتراک اور سنگم ہے، اور آپ کی ذات اتحاد بین المسلمین کا سر چشمہ قرار پا سکتی ہیں۔ عالم اسلام کو آج اس چیز کی سخت ضرورت بھی ہے۔ آج اسلام دشمن طاقتیں جو نہ تو اس فرقے کی ہمدرد ہیں اور نہ اس فرقے کی، کبھی ایک فرقے کے خلاف دوسرے فرقے کی حمایت کر دیتی ہیں اور کبھی اس کے برعکس عمل کرتی ہیں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کیا جائے، خلیج پیدا کی جائے، انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا جائے۔ ایسے شرائط میں مسلمانوں کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اس اتحاد کا مظہر بن سکتے ہیں، اس عظیم ہستی کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں جس کی عظمت کے سب معترف اور قائل ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امیر المومنین علیہ السلام بس ہمارے ہیں۔
سامعین، ایک محقق لکھتا ہے کہ علی علیہ السلام وہ پہلی شخصیت ہیں جن کا پورے جہان سے روحانی تعلق ہے، وہ سب کے دوست ہیں اور ان کی موت پیغمبروں کی موت ہے۔ دوسرا محقق لکھتا ہے کہ علی علیہ السلام روح و بیان میں ایک لامتناہی سمندر کی مانند ہیں، اور ان کی یہ صفت ہر زمان اور ہر مکان میں ہے۔ تاریخ اور حقیقت انسانی خود گواہی دے رہی ہے کہ علی علیہ السلام کا ضمیر زندہ و بیدار تھا، وہ شہید راہ خدا تھے اور شہدا کے جد تھے، عدالت انسانی کی فریاد تھے۔ علی علیہ السلام اپنے سچے کردار اور سچائی کی وجہ سے دنیا میں پہچانے گئے، اور حقیقت میں صدق و راستی اور سچائی وہ واحد صفات ہیں جن سے کسی کے کردار کی شناخت کی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سینے میں ایسا دل رکھتے تھے جو محبت و مہربانی سے مالا مال تھا، اور آزادی اور فضائل انسانی سے پر تھا۔ آج کے دور میں جب ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں جو اقوام کی بدبختی کا باعث ہیں، اور دنیا جنگ کے شولوں کے قریب ہے، یقیناً واجب ہے کہ ہم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارشادات و اقوال پر کان دھریں اور ان کو مشعل راہ بنا لیں اور ان کے آگے سر تعظیم خم کر دیں۔ علی علیہ السلام کی شہادت عدالت کا قتل کی مصداق ہے۔ سامن، اپنی اس گفتگو کا اختتام ہم مولا علی کی مدح میں شاعر کے ان چند اشعار سے کرتے ہیں۔ علی کے نور کی ہے روشنی اقصائے عالم میں، علی کے نور کی ہے روشنی اقصائے عالم میں، یہ وہ شمع حرم ہے جس سے روشن بزم امکان ہے، وہ عابد جس کی تکبیریں ہلا دیں عرش اعظم کو، عبادت دو جہاں کی جس کی ایک ضربت پہ قربان ہے، صفت جس میں ہو اتنی جمع اس بندے کو کیا کہیے، ہماری رائے کیا روح الامی کی عقل حیران ہے، اور علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، علی کا نام بھی نام خدا کیا راحت جاں ہے، عصائے پیر ہے، تیغ جواں ہے، حرز طفلاں ہے۔ سامن، اس دعا کے ساتھ کہ آپ مولا علی کی ولایت و محبت کے سائے میں ہمیشہ اپنی عاقبت سنوارنے کے ساتھ زندگی کے ہنسی لمحات اور خدا پسندانہ زندگی گزارتے رہیں۔ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے شاہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، آئینۂ صحافت پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، تو پروگرام میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ہمشہری، اسرائیل کو خوش کرنے کی کوشش، ویانا مذاکرات میں اتفاق کی راہ میں امریکہ کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ روزنامہ الاخبار، غرب اردن، تصادم کا آغاز، گھروں کو گرانا تفریح نہیں۔ روزنامہ گارڈین، روس نے مزید ہزاروں فوجی یوکرین کی سرحد پر بھیجے۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ جوان، تہران دوست اور خود مختار ملکوں کے ساتھ تعلقات میں فروغ کا خواہاں صدر ایران۔ روزنامہ جوان اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے پیر کے روز آئرلینڈ کے وزیر خارجہ سائمن کاوونی سے ملاقات میں انرجی، ٹیکنالوجی، صنعت اور زراعت میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کی گنجائشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت موجودہ سطح سے بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم امریکہ اور دیگر ملکوں کے سامنے آئرلینڈ کی خود مختاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ صدر نے کہا کہ نئے دور میں اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کا اصل محور تمام اقوام کے مفادات کا تحفظ اور ایک دوسرے کا احترام ہے۔ سائمن کاوو نے بھی کہا کہ ان کا ملک ایران کے ساتھ تعلقات میں فروغ کو خاص اہمیت دیتا ہے اور تہران میں اپنا سفارت خانہ کھولنے کا عزم رکھتا ہے۔ روزنامہ العربی الجدید، اسرائیلی حکومت کے سربراہ بحرین پہنچے، اپنی نوعیت کا پہلا دورہ۔ العربی الجدید اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے سربراہ نفتالی بینٹ پیر کے روز بحرین پہنچے ہیں، جو تقریباً ڈیڑھ سال پہلے تعلقات کی بحالی کے معاہدے کے بعد اسرائیلی سربراہ کا پہلا اعلانیہ دورہ منامہ ہے۔ یہ دورہ ایسے حالات میں ہو رہا ہے کہ کچھ دنوں پہلے اسرائیل کے وزیر سیکورٹی امور نے بحرین کا دورہ کیا تھا۔ اسرائیل کے سرکاری بیان کے مطابق بینٹ بحرین میں حکام کے ساتھ امن کی اہمیت اور معاشی ترقی پر گفتگو کریں گے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بینٹ کے بحرین دورے کی علامتی اہمیت ہے، تاہم یہ ایران کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، مسلمان بہنوں بیٹیوں کو یوم حیا منانے پر مبارکباد دیتا ہوں، سراج الحق۔ روزنامہ نوائے وقت، وزیراعظم اور آرمی چیف کا پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ اور انڈین ایکسپریس، ہمیں یونیفارم کے رنگ کے حجاب کی اجازت دی جائے۔ کرناٹک ہائی کورٹ میں اوڈی پی کی طالبات۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ جسارت، وزیراعظم پاکستان 24 فروری سے روس کا دو روزہ تاریخی دورہ کریں گے۔ روزنامہ جسارت نے اس ضمن میں لکھا ہے کہ وزیراعظم عمران خان 24 فروری کو روس کا تاریخی دورہ کریں گے۔ اس دوران ریلوے، صنعت و پیداوار، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں معاہدے کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ، مشیر تجارت معید یوسف بھی وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ ہوں گے۔ اس دورے میں ریلوے، صنعت و پیداوار، توانائی سمیت مختلف اہم شعبوں میں معاہدے ہوں گے۔ وزیراعظم عمران خان روسی صدر کی دعوت پر روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم دورے روس میں صدر پوتین کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ کریں گے۔ روزنامہ قومی آواز، حجاب تنازع کا زیادہ بڑھنا ٹھیک نہیں۔ روزنامہ قومی آواز نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ کرناٹک کے ایک چھوٹے سے شہر اڈوپی کے ایک پری یونیورسٹی کالج میں کلاس روم میں مسلم طالبات کے حجاب پر پابندی کا تنازع اب ملکی سرحدوں کو عبور کر کے عالمی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کانگریس نے تعلیمی اداروں میں مسلم طالبات کے حجاب کی حمایت کی ہے۔ باوسوخ ذرائع سے ایسی خبریں مل رہی ہیں کہ اس تنازع میں بی جے پی کی طلبہ شاخ اے بی وی پی اور ہندو سینا جیسی فاشسٹ تنظیموں کا ہاتھ ہے۔ کرناٹک کے ساحلی علاقوں میں مسلمان کافی خوشحال اور متمول ہیں۔ ان کی جانب سے حالیہ برسوں میں اپنی مذہبی شناخت کے اظہار کا رجحان بڑھا ہے۔ عوامی مقامات اور تعلیمی اداروں میں بھی برقع پوشی کے رجحان میں تیزی آئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہندوتو نواز طاقتوں کو یہ بات پسند نہیں آ رہی ہے، اسی لیے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ اڈوپی کے مذکورہ کالج میں حجاب کے نام پر مسلمانوں کو بھڑکانے کا ایک تجربہ کیا گیا۔ اگر یہ بات درست ہے تو یہ تجربہ بہرحال کامیاب ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ ایرنا، ایران اور برطانیہ کے وزراء خارجہ نے ایٹمی مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ فارس نیوز ایجنسی، شام کی عرب لیگ میں واپسی بے حد قریب ہے، عرب لیگ کے ایک عہدیدار کا بیان۔ اور سانا نیوز ایجنسی، شام کے خلاف امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس ملک میں زندگی کی سطح نیچے آئی ہے، روسی عہدیدار۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آج کا ایران۔ اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام آج کا ایران، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، ایرانی فضائیہ کے کمانڈروں اور کارکنوں نے گزشتہ ہفتے منگل کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے وفاداری کے تاریخی اعلان کی سالگرہ کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی خدمت میں حاضری دی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج امریکہ کا موجودہ صدر بھی اپنے ملک کی بچی کچی آبرو خاک میں ملانے کی مہم میں اپنے پیشرو سے متحد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکیوں کے اندازے آج بھی غلط ثابت ہوئے اور ان پر اس جگہ سے کاری ضرب لگ رہی ہے جس کا اس سے قبل انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج امریکہ پر اس کے موجودہ اور سابق صدر کی طرف سے ضرب لگ رہی ہے جو اپنے ملک کی باقی ماندہ آبرو بھی خاک میں ملانے پر کمر بستہ اور باہم متحد ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ مغربی طاقتیں آزادی اظہار کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن ان کی انواع و اقسام کی آمریت میں ابلاغیاتی آمریت بھی شامل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے سوشل میڈیا پر مغربی طاقتوں کی جانب سے شہید جنرل قاسم سلیمانی کا نام اور تصویریں حذف کیے جانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو لفظ اور تصویر بھی مغرب کی پالیسیوں کے منافی ہو اس کی اشاعت پر پابندی لگا دیتے ہیں، لیکن اسلام و اسلامی جمہوریہ ایران کی شبہ بگاڑنے کے لیے انہی ابلاغیاتی ذرائع سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بدخواہوں اور دشمنوں کے ارادے کے برعکس ایران کی روز افزون پیش رفت کو قوم کے اچھے مستقبل کی نوید قرار دیا اور فرمایا کہ ایران نے جس طرح گزشتہ 43 برس کے دوران پوری قوت سے پیش رفت کی ہے اور روز بروز مستحکم سے مستحکم تر ہوا ہے، آئندہ بھی توفیق الہی سے اس کی یہ ترقی و پیش رفت جاری رہے گی اور دشمنوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب 8 فروری 1979 کو ایرانی فضائیہ کے کمانڈروں اور افسروں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی تو یہ بیعت کسی فرد کے ہاتھ پر نہیں تھی بلکہ یہ بیعت اہداف اور امنگوں سے اور اس مقدس جہاز سے بیعت تھی جس کے توانا کمانڈر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ جو بھی جس دور میں بھی لشکر حق کی پیروی میں اس کا راستہ اختیار کرے در حقیقت وہ اس تحریک میں شریک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج فضائیہ کے کمانڈر اور کارکن بھی ان ہستیوں میں شامل ہیں جو 19 بہمن 1357 مطابق 8 فروری 1979 کو انجام پانے والے اس قابل فخر اقدام اور کارنامے سے بہرہ مند ہیں۔ آپ نے فرمایا اس دن ایرانی فضائیہ کا یہ اقدام منحوس پہلوی حکومت کے بوسیدہ پیکر میں آخری ضرب کی حیثیت رکھتا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے شروع میں فرمایا کہ میں کرونا کے تعلق سے ڈاکٹروں کی اعلان کردہ احتیاطی تدابیر کا پابند ہوں، یعنی اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ان پر عمل کروں اور عمل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ماسک لگانے کی تاکید کرتا ہوں اور ویکسین کی تیسری ڈوز بھی میں نے لگوا لی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایران کے عزیز عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ماہرین کی باتوں کو سنیں اور ان پر توجہ دیں اور ان کی سفارشات پر عمل کریں۔ سمیع صدر مملکت ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے انقلاب اسلامی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران لا شرقیہ اور لا غربیہ کے شعار پر بدستور قائم ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کی 43ویں سالگرہ کی مناسبت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انقلاب اسلامی آج بھی آزادی، اخلاق، عقلانیت، انصاف اور خود مختاری، قومی عزت اور بھائی چارے کا نعرہ بلند کرتا ہے اور ظلم و تسلط کو مسترد کرتا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ اسلامی انقلاب تسلط پسند طاقتوں کی حامی بدعنوان شاہی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور دین، آزادی اور خود مختاری پر مبنی اسلامی جمہوری نظام قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ صدر مملکت نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کو ملت ایران اور دنیا بھر کے محروموں اور کمزوروں کے لیے امید کا پیغام اور ظالموں اور ستمگروں کے لیے مایوس کن قرار دیا اور کہا کہ پڑوسی ممالک میں جو اسلامی بیداری نظر آ رہی ہے وہ نوید الہی ہے۔ صدر ابراہیم رئیسی نے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے دشمنوں کی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن چاہتا تھا کہ انقلاب نہ آئے اور نظام اسلامی قائم نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا اور اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اسلامی نظام حکومت قائم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی بیدار اور مسلمان قوموں کو انقلاب کا پیغام پہنچ گیا اور آج ایران اسلامی کی عزت و سربلندی اپنے عروج پر ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ ایران کی خارجہ پالیسی تمام ملکوں کے لیے متوازن ہے اور ہماری امیدیں ملک کے تمام علاقوں سے ہیں اور ہم ویانا اور نیو یارک سے ہرگز کوئی امید نہیں رکھتے۔ سمین، ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دور مار بلاسٹک خیبر شکن میزائل کی رونمائی کی ہے۔ سپاہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کے موقع پر ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس یونٹ کے سربراہ جنرل امیر علی حاجی کی موجودگی میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دور مار بیلسٹک اور ہدف کو نشانہ بنانے والے خیبر شکن میزائل کی رونمائی کی۔ خیبر شکن میزائل سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا تیار کردہ تیسری نسل کا میزائل ہے جو انفرادی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ میزائل جامد ایندھن سے چلتا ہے جو دیگر میزائلوں کے مقابلے میں 6 گنا جلدی آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ میزائل 1450 کلومیٹر کے دائرے میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں نہایت تیز رفتاری سے عمل کرتا ہے۔ مقامی سطح پر تیار کیا جانے والا خیبر شکن میزائل دفاعی شعبے میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی جاری کوششوں کا ایک اور مثالی نمونہ ہے۔ ادھر امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان نے ایران کی دفاعی توانائی کے بارے میں بے بنیاد خوف و ہراس پھیلانے کی مہم جاری رکھتے ہوئے خیبر شکن میزائل کے رد عمل میں اعتراف کیا ہے کہ ہم نے مسلسل مشاہدہ کیا ہے کہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو فروغ دیا ہے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی 43ویں سالگرہ کے موقع پر سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے دور مار بلسٹک اور ہدف کو نشانہ بنانے والے خیبر شکن میزائل کی رونمائی کی۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں ایران کے خیبر شکن میزائل کی رونمائی پر اپنے رد عمل میں دعویٰ کیا کہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ایران میزائل پروگرام علاقے کے لیے کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے۔ پینٹاگون کے اس ترجمان نے دعویٰ کیا کہ علاقے میں امریکی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس قسم کے خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جان کوربی کو جب ایران کے نئے میزائل کے بارے میں نامہ نگاروں کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے، اس لیے کہ ابھی اس کی تفصیلات کا انہیں علم نہیں ہے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے عہدیدار نے ایران کے دفاعی پروگرام کے بارے میں دعویٰ کیا کہ بقول ان کے بدخواہوں کی سرگرمیوں نے علاقے کو غیر محفوظ بنا دیا ہے اور وہ پورے علاقے میں دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے یہ دعویٰ ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ مغربی ایشیا میں دہشت گرد گروہوں کی تشکیل میں امریکہ کا ہی ہاتھ ہے اور وہی ان گروہوں کی بھرپور ہمہ جہتی حمایت و مدد کر رہا ہے۔ یہی نہیں بلکہ امریکہ اسرائیل کے فوجی ایٹمی پروگرام کی بھی ہمیشہ حمایت کرتا رہا ہے جو پورے خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان ایلینا پورٹر نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائل پروگرام کی توسیع بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے خطرہ اور ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے مسئلے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سے قبل علاقے میں امریکہ کی دہشت گرد مرکزی فوجی کمان سینٹ کوم کے کمانڈر جان میکنزی نے بھی ایران کے دفاعی توانائی خاص طور سے میزائل توانائی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران نے عراق میں امریکہ کے عین الاسد فوجی اڈے میں جس جگہ کو چاہا نشانہ بنایا۔ خیبر چکن میزائل سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کا تیار کردہ تیسری نسل کا میزائل ہے جو انفرادی خصوصیات کا حامل ہے۔ یہ میزائل جامد ایندھن سے چلتا ہے جو دیگر میزائلوں کے مقابلے میں 6 گنا جلدی آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ سمعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام آج کا ایران یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Thank you.